یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
یہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمون، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس فَإِذَا لَقِينَ الرَّقْدَ نَشُدُّ ثِيَابَنَا مِنْ رُءُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، جب ہمارے پاس سے قافلہ گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی۔ ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا لَقِينَ الرَّقْدَ نَشُدُّ ثِيَابَنَا مِنْ رُءُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا۔ جب ہمارے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا تو ہم اپنے کپڑوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں پہ ڈال لیتی۔ فَإِذَا جَاوَزْنَا الرَّقْدَ رَفَعْنَاهَا، جب قافلہ ہمارے پاس سے گزر جاتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں سے ہٹا دیتے۔ کیا معلوم ہوا؟ عورتیں اگر غیر محرم مرد ان کے سامنے ہو تو اس صورت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھے، اور اگر راستے میں کوئی غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں جو عورت احرام کی حالت میں ہو وہ اپنے چہرے کو ننگا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی ہے، وہ فرماتی ہیں کنا نغطی وجوہنا وکنا نمتشت قبل ذلک فی الاحرام۔ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے چھپا کے رکھتی ہیں، اور احرام باندھنے سے پہلے ہم کنگھی کر لیتے ہیں۔ دو باتیں بتلائیں، احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہروں کو چھپا کے رکھتی، اور دوسری بات کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے ہم کنگھی کر لیتے ہیں۔ تو عورتوں کے متعلق احرام کے سلسلہ میں یہ بات بتلائی کہ عورتیں احرام کی حالت میں جب مرد ان کے سامنے ہوں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ایک اور بات جو احرام کے سلسلہ میں ہے وہ یہ ہے کہ مرد کون سی جوتی پہنے۔ عام طور پر یہ سوال بھی آتا ہے، اور بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ کینچی جوتی پہنے۔ ارے حاجی، کینچی جوتی پہننے کی وجہ سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، راستے میں کتنی بار نئی جوتی خریدنی پڑتی ہے، کسی نے پاؤں رکھا جوتی ٹوٹ گئی، نماز کے لیے اندر گئے تو پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آنے والا ہر ایسی جوتی پہن سکتا ہے جو اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو، سینڈل ہو، چپل ہو، پشاوری چپل ہو، کینچی چپل، کیسی جوتی ہو، جو چپل یا جوتی ٹخنوں سے نیچے ہے اس کے پہننے میں کچھ حرج نہیں۔ احرام کے سلسلہ میں ایک اور بات یہ ہے کہ کیا احرام کی ابتدا کرنے سے پہلے کوئی خاص نماز ہے؟ عام مشہور ہے اور عام لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ احرام کے لیے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت نہیں. احرام کے لیے کوئی خاص نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام کی ابتدا کی، آپ نے فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور لبیک پکارا. احرام کے لیے نہ کوئی مخصوص نماز خود پڑھی اور نہ ہی کسی مخصوص نماز کے پڑھنے کا صحابہ کو حکم دیا. اب اگر کسی نے احرام باندھنا ہو، اگر اس کے احرام کی ابتدا فرض نماز کے بعد ہوتی ہے تو عین وہی طریقہ ہے جس طریقہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی ابتدا کی. اور اگر فرض نماز کا وقت نہیں، اس نے غسل کیا، وضو کیا، اگر وہ وضو اور غسل کے بعد وضو کے دو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. وضو کے بعد دو نفل پڑھنا یہ ثابت ہے. شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو جنت میں دیکھا تو فرمایا، اے بلال، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے آگے جنت میں دیکھا؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، میرے پاس کیا عمل ہوگا؟ ہاں ایک بات ہے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں جب بھی وضو کروں تو اس کے بعد دو نفل پڑھوں. تو وضو کے بعد دو سنت، دو نفل پڑھنا یہ ثابت ہے. اگر کوئی شخص احرام سے پہلے جب وضو اور غسل کرے تو وضو کے نفلوں کی نیت سے دو نفل پڑھ لے، اس کی اجازت ہے. لیکن احرام کی نیت سے کوئی نماز پڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. ایک اور بات احرام کے سلسلہ میں یہ ہے کہ کیا احرام باندھتے ہوئے کوئی نیت کرنی ہے؟ احرام باندھتے ہوئے کوئی نیت کرنی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ اور حج کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے. تین اعمال ایسے ہیں، سن لیجیے، تین اعمال ایسے ہیں جن کی نیت زبان سے کرنا ثابت ہے. اور وہ تین اعمال کیا کیا ہیں؟ عمرہ، حج اور قربانی. ان کے علاوہ جو اعمال ہیں ان میں زبان سے نیت کے الفاظ بولنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور مسلمان کی شان کیا ہے؟ جہاں اللہ کے حبیب بولے وہاں وہ بولے، جہاں وہ خاموش رہے وہاں وہ بھی خاموش رہے. ہمارے ہندو پاک میں بہت سے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چار رکعت نماز، سنت موقعہ، اوپر زمین کے، نیچے آسمان کے، کتنی لمبی نیت کرتے ہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعی طور پر ثابت نہیں. اور جو بات آپ سے ثابت نہیں، دین میں اس کو داخل کرنا اس میں خیر نہیں، اس میں خرابی ہے. عمرہ کی نیت یہ زبان سے کرنی ہے، حج کی نیت زبان سے کرنی ہے، قربانی کرتے ہوئے زبان سے بولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مقامات پر اپنی نیت کا اظہار اپنی زبان مبارک سے کیا. عمرہ کی نیت اس طرح کرنی ہے، لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری رضا کے لیے، عمرہ کے ادا کرنے کے لیے. اور اگر وہ حج بدل کر رہا ہے کسی اور کی طرف سے عمرہ اور حج کر رہا ہے تو اس کا نام لے، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں فلاں کی طرف سے عمرہ کے ادا کرنے کے لیے، جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس کا نام لینا بھی سنت سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک شخص لبیک پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا لبیک ان شبرما، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں من شبرما، شبرما کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اخلی او قریب لی، شبرما میرا بھائی ہے یا میرا کوئی قریبی ہے. آپ فرماتے ہیں احججت عن نفسک، تو نے اپنا حج کیا ہے؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے میں نے اپنا حج تو نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں پہلے اپنا حج کرو، بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا. تو کیا معلوم ہوا، اگر کسی اور کی طرف سے عمرہ اور حج کر رہا ہو تو اس کا نام بھی لینا ہے. اور ایک اور بات جو شبرما کی طرف حج کے واقعہ سے معلوم ہوئی، اگر کوئی شخص حج بدل کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو. اور ایک اور بات جو احرام کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب عمرہ کی نیت کی تو اب لبیک کے پکارنے کو شروع کرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اس کا معنی یہ ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تعریف آپ کے لیے ہے، نعمت آپ کی طرف سے ہے، بادشاہی آپ کی طرف سے ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں. اور لبیک پکارنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب وہ لبیک پکارتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف جو درخت ہیں، جو پتھر ہیں، جو مٹی ہیں، وہ اس کے ساتھ لبیک پکارتے ہیں. لبیک پکارتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو. اور لبیک کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ لبیک کو اونچی آواز سے کہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کسی بات ہے کہ جو عورتیں ہیں کیا وہ بھی لبیک اونچی آواز سے پکارے؟ جواب یہ ہے عورتوں کے لیے لبیک کو اونچی آواز سے کہنا جائز نہیں. امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے علماء سے سنا کہ عورت اس طرح لبیک کہے کہ اس کی آواز صرف وہ خود ہی سنے، اس کے علاوہ اس کی آواز کوئی اور نہ سنے. ایک اور بات جو احرام کے شروع کرتے وقت کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اسے اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ شاید میں حج کو پورا نہ کر سکوں، بیماری کے حملے کا ڈر ہو تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ابتدا ہی میں یہ شرط کر لے کہ اے اللہ جہاں مجھے روکا گیا میں رک جاؤں گا، اپنے احرام کو کھول دوں گا. اگر کسی نے یہ شرط کی ہو، راستے میں بیمار ہو جائے، اپنے حج یا عمرہ کو پورا نہ کر سکے، تو اس پہ نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی فدیہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور ان کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کی صاحبزادی زبعہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے فرماتے ہیں، کیا تو نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ نہیں کیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے. آپ فرماتے ہیں حجی واشترطی، حج کر اور ساتھ ہی ساتھ شرط کروے اور ابتدا ہی میں یہ بات کہوے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں آپ مجھے روکیں گے میں وہی اپنے احرام کو کھول دوں گی. کتنی آسانی ہے. جو حج پہ جا رہا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ بیماری کے حملہ کی وجہ سے وہ مکمل طور پر منا سکے، حج کو شاید ادا نہ کر سکے، وہ ابتدا ہی میں یہ شرط کر لے، اور جب وہ یہ شرط کرے گا اور اس کے بعد اپنے احرام کو درمیان میں توڑ دے گا تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. عورتوں کے متعلق احرام کی ابتدا کرتے ہوئے ایک اور بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، اگر کوئی عورت عمرہ یا حج کی نیت سے روانہ ہو رہی ہے لیکن اس کے بیماری کے دن ہیں، یا ابھی وہ بچے کی ولادت سے فارغ ہوئی ہے اور ابھی اس کی بلیڈنگ جاری ہے، نفاس کے دن ہیں، کیا وہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے، ایسی عورت جو حج اور عمرہ کے احرام لوگوں کے باندھنے کے وقت نماز ادا نہیں کر رہی وہ بھی حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ، ذو الحلیفہ میں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، میں کیا کروں، اور وہ بھی حج کے ارادے سے نکلی ہے. آپ نے فرمایا غسل کرو اور خون کے نکلنے کی جگہ پر کپڑا رکھو اور احرام کی ابتدا کرو. تو بات کا خلاصہ یہ ہے، ایسی عورت جو بیماری کے دنوں میں ہو وہ بھی احرام باندھ سکتی ہے، لیکن جب تک وہ بیماری کی دنوں سے پاک نہ ہو جائے، بیت اللہ میں داخل نہ ہو. ایک اور بات یہ ہے، عمرہ کرنے والا جب اس نے احرام باندھا، لبیک پکارتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا، جب بیت اللہ پہنچ جائے گا لبیک کہنا بند کر دے گا. اب بیت اللہ میں داخل ہوتے اس نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، ایک بات اس سے پہلے ہے، وہ یہ ہے کہ جب احرام اور حج کی نیت سے جانے والا مکہ شریف کے قریب پہنچے تو ایک اور سنت بات یہ ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کروے، مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کروے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مکہ شریف میں داخل ہونے کے قریب ہوتے تو غسل کرتے اور فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا۔ اور اگر کسی کے لیے یہ بات میسر نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اگر ہو سکے تو غسل کر لے، نہ ہو سکے تو اللہ تعالی معاف کرے۔ اب بیت اللہ پہنچا، لبیک کہنا بند کرے، اب اس نے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف قدوم وہ طواف جو مکہ آنے کے بعد سب سے پہلا طواف ہے۔ اس طواف میں دو باتیں باقی طوافوں سے الگ ہیں، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اس طواف کے جو ابتدائی تین چکر ہیں وہ پہلوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے لگانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھوں کو ہلا کے چلنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے، اپنی چادر اس طرح لے کہ بایاں کندھا چادر کے نیچے چھپا ہو اور دایاں کندھا ننگا۔ تین چکروں میں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بھاگنا ہے، اور طواف کی جو ابتدا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسا دے، اگر ممکن نہ ہو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھوئے، اگر ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو کسی چیز سے چھونا ممکن ہو اس سے چھوئے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کرے اور گزر جائے، لیکن حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے یا حجر اسود کو چھونے کے لیے باقی مسلمانوں کو اذیت نہ دے۔ حجر اسود کا چھونا سنت ہے اور مسلمانوں کو اذیت دینا یہ حرام ہے، اور عورتوں کے لیے اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے اگر رش ہو، ازدحام ہو، مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مردوں کے درمیان گھسے، عورت کا مردوں سے دور رہنا فرض اور واجب ہے، جو عورت مردوں کے درمیان گھس کر اس کے کندھے مردوں کے کندھوں سے چھو رہے ہیں، اس کا جسم غیر محرم مردوں کے جسموں سے چھو رہا ہے اور وہ چاہتی یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسا دے، شاید ایسا کرنے پر اس کو ثواب کی بجائے بہت زیادہ گناہ ہو، عورت کے لیے یہ بات درست نہیں۔ اور بعض ساتھی بھی اس سلسلہ میں بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو پکڑا ہوا ہے یا اپنی بہن یا والدہ کو پکڑا ہوا ہے، خود پیچھے ہے اور اسے بھیڑ میں دھکیل رہا ہے، چلو، ایسا کرنا غلط بات ہے۔ مردوں کو چھونا، مردوں کے درمیان گھسنا عورت کے لیے جائز نہیں، عورت دور ہی سے حجر اسود کو اشارہ کرے اور اللہ سے امید ہے جو عورت مردوں سے دور رہتے ہوئے حجر اسود کو دور سے اشارہ کرے گی اللہ سے امید ہے اللہ اسے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو حجر اسود کو چھونے والوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ طواف کے دوران ایک اور بات یہ ہے کہ حجر اسود کے بعد رکن یمانی کو چھونا ہے، اور اگر رکن یمانی کو نہ چھو سکے تو ویسے گزر جائے، وہاں اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے سوا بیت اللہ کے کسی اور کنارے کو نہیں چھوا. بعض لوگ بیت اللہ کی ہر طرف چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں. حجر اسود کے چار کنارے ہیں اور ان چار کناروں میں سے حجر اسود کا چھونا اور رکن یمانی کا چھونا سنت ہے. جو باقی دو کنارے ہیں جن کو رکنین شامیین کہتے ہیں، ان کا چھونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں ایک اور جگہ ہے جس کا نام ملتزم ہے، اس کو چھونا، اس سے چمٹنا، وہاں اپنی رخساروں کو رکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس مقام پہ آئے ملتزم پہ، اور ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام ہے. وہاں انہوں نے اپنا سینہ لگایا، اپنے ہاتھوں کو لگایا، اپنی رخساروں کو لگایا، اور پھر فرمانے لگے، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو ملتزم سے چمٹنا، ملتزم کو چھونا، ملتزم پہ اپنی رخساروں کو رکھنا، یہ سنت سے ثابت ہے. طواف کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھ. اس کے علاوہ طواف کے سات چکروں میں کوئی خاص دعا ثابت نہیں. کتنے لوگ ہیں انہوں نے دعائیں بنا رکھی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ سب چکر ہیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، اور اس میں بڑی محرومی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جب بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو، اے اللہ میں آپ کے دروازے پہ آ پہنچا، اب اگر میں آپ کے دروازے سے ٹھکرایا گیا تو کس کے دروازے پہ جاؤں گا، اس کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو، اے اللہ کسی اور کے دروازے کا دتکارا ہوا وہ تو کسی اور دروازے پہ جا سکتا ہے، لیکن جسے آپ کے دروازے سے دتکارا جائے وہ کہاں جائے، اپنے دل و دماغ میں یہ تصور لائے. اپنی جتنی حاجات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ کھول کھول کے اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے خوب دعائیں کریں. اب جو سات چکروں کی دعاؤں میں پڑا ہے، اس مسکین کو کب ہوش آئے گی کہ کوئی اللہ سے اپنی بات کرے؟ وہ بیچارہ تو اپنے ہاتھ میں کتاب کو تھامے طوطے کی طرح وہی الفاظ پڑھ رہا ہے، اور اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چکروں کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں، بلکہ موقع ہے اپنے دل کی فریادوں کو، اپنے دل کی آرزوؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا. سات چکر پورے کرے، اور سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سات چکر پورے کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم کی طرف پہ آئے، مقام ابراہیم کی طرف آئے تو اس کی زبان پہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا اور وہاں آ کے دو رکعتیں پڑھیں، ایک رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے. اور یہاں جو دو رکعتیں پڑھنی ہیں ان کے متعلق یہ بات بھی سمجھ لیجیے، بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم مقام ابراہیم کے متصل ہی نماز پڑھے، اگر موقع میسر ہو تو ٹھیک ہے وہیں پڑھے، اگر وہاں پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو اسی مقام پر دو رکعتیں پڑھنے پر اصرار نہ کرے، پیچھے چلا جائے جہاں جگہ ملے، اور اگر بیت اللہ میں جگہ نہ ملے تو بیت اللہ سے باہر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے. خامخواہ مبتلائے مصیبت اور مبتلائے پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر ان دو رکعتوں کے متعلق ایک اور بات بھی ہے، یہ دو رکعتیں فجر کی نماز مبتلائے مصیبت اور مبتلائے پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر ان دو رکعتوں کے متعلق ایک اور بات بھی ہے، یہ دو رکعتیں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، عین 12 بجے جبکہ سورج پوری بلندی پر ہو تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ بات سمجھ لیجیے، نماز پڑھنے کے جو مکروہ اوقات ہیں مسجد حرام میں یہ مسئلہ نہیں، جو مسجد حرام ہے اس میں نماز پڑھنے کا کوئی وقت مکروہ نہیں. حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى بهذا البيت اية ساعة شاء من ليل او نهار. فرمایا اے بنو عبد مناف، اس گھر میں کوئی شخص جس وقت طواف کرنا چاہے یا جس وقت نماز پڑھنا چاہے، رات میں یا دن میں، اس کو نہ طواف سے روکو نہ نماز سے روکو. اور یہ حدیث ثابت ہے. تو بیت اللہ میں جب طواف کرے، عصر کے بعد کا وقت ہو تب بھی دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد کا وقت ہو تب بھی دو رکعتیں پڑھ سکتا ہے، کسی وقت بھی جب وہ طواف سے فارغ ہو اسے دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے. اب جب دو رکعتیں پڑھ چکے، اس کے بعد پھر ایک دفعہ حجر اسود کی طرف جائے، اگر چھو سکے اس کو چھوئے، اگر بوسہ دے سکے بوسہ دے، اور اگر دونوں باتیں نہ کر سکے اس کو اشارہ کرے، اور پھر اس کے بعد زمزم پیئے. اور زمزم پیتے ہوئے یہ بات یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. امام عبداللہ ابن مبارک وہ بیت اللہ شریف حاضر ہوتے ہیں، زمزم کے پینے کا وقت آتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے آپ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ محشر کے دن جو پیاس ہے اس سے محفوظ رہا. تو زمزم کے پیتے وقت اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اللہ سے بات کرے، اے اللہ آپ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے آپ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. اے اللہ میں اس نیت سے پی رہا ہوں، اس نیت سے، جتنی نیتیں ہیں اپنے دل میں ان کو تازہ کر لے. اور پھر اس کے بعد زمزم کے پینے کے بعد صفا کی طرف جائے اور اس کی زبان پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہو، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے. اور جب صفا پہ پہنچ جائے، صفا کے اوپر جائے اور کوشش کرے کہ بیت اللہ کو دیکھ پائے، بیت اللہ اس کے سامنے ہو، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، لا الہ الا اللہ یہ کہے اور اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی ان کے لیے ہے، تعریف ان کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے. انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دی. اور پھر اس کے بعد لمبی دعا کریں، یہ بات نوٹ کر لیجیے، صفا وہ مقام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ تشریف لائے آپ نے لمبی دعا کی. کچھ ساتھی صفا پہاڑی پہ جب آتے ہیں تو بچوں کی طرح آتے ہیں، جیسے بچے ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، اس طرح آئے اور گھوم کے بھاگ گئے، یہ سنت کے خلاف ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ آئے آپ نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی اور تین مرتبہ دعا کے درمیان اللہ سے لمبی دعائیں کی. اب صفا پہاڑی پر یہ دعا تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اور اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے کے بعد نیچے اترے. اب نیچے اترنے کے بعد جہاں آج کل سبز رنگ کی ٹیوبز ہیں وہاں تیزی سے بھاگے اور وہاں تک بھاگے جہاں تک دوسری سبز رنگ کی ٹیوبز ہیں. اور اس بھاگنے کے متعلق دو باتیں سمجھ لیجیے، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب یہاں بھاگتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ ہی بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں. اسلام میں عورتوں کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اگر عورت وہاں بھاگے گی اس کی بے پردگی کا اندیشہ ہے. عورت کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا نہیں، وہ اطمینان سے چلے. اور دوسری بات جو بعض وہ غلط کرتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو مروہ تک بھاگتے ہی جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. اور پھر اسی بات کو دہراتا ہوں، حج اور عمرہ کس طرح کرنا ہے، جس طرح کس نے کیا، مدینے والے، جہاں وہ بھاگے وہاں ہم نے بھاگنا ہے، جہاں وہ چلے وہاں بھاگنا درست ہے یا غلط ہے، وہاں بھاگنا درست ہے. مروہ پہ پہنچے، جو کام صفا پہ کیا وہی کام مروہ پہ کرنا. اور یہ بات نوٹ کیجئے، مروہ کا مقام بھی وہ مقام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر لمبی دعا کی، تین دفعہ دعا وہی پڑھے جو صفا پہ پڑھی، اور پھر لمبی دعائیں کرے، اس طرح سات چکر پورے کرے. اور ایک چکر ہے صفا سے مروہ تک، دوسرا چکر ہے مروہ سے صفا تک. اور یہاں بھی بعض وہ غلطی کرتے ہیں، صفا سے چلتے ہیں مروہ پر، اور مروہ سے جب صفا پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک چکر پورا ہوا، یہ غلط ہے. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دو چکر، اور ساتواں چکر ہے وہ کہاں ختم ہوگا، مروہ پر. اب اس چکر کو پورا کرنے کے بعد حجامت بنوانی. حجامت کے متعلق بھی دو تین باتیں قابل تنبیہ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کینچیاں لیے ہوئے پھرتے ہیں، ایک ریال لیا اور کہا بال کاٹو، اور کتنے ہی عمرہ سے فارغ ہونے والے دو چار بال ادھر سے کاٹتے ہیں، دو چار بال ادھر سے کاٹتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کام تمام ہوا. ایسا کرنا غلط ہے. بالوں کا کٹوانا اس کی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک سارے بالوں کو ہلکا کروایا جائے،